حسد کے مضرات. حسد کے لغوی معنی کسی دوسرے شخص کو نعمت ملنے پر ناخوش ہونا ہے. اس ناخوشی کا نتیجہ اس شخص کو ملنے والی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا یا اس کے بعد نقصان کے درپے ہونے کی شکل میں نکل سکتا ہے. حسد کا شمار اخلاقی برائیوں میں ہوتا ہے. ہر اخلاقی برائی نقصان دہ ہے. کبھی یہ نقصان دنیا ہی میں نظر آ جاتا ہے اور کبھی آخرت تک موقوف ہو جاتا ہے. حسد یا جلن ایک ایسی ہی بیماری ہے جس کا شکار دنیا ہی میں نفسیاتی اذیت اٹھاتا اور دل ہی دل میں گھٹ کر مختلف ذہنی اور جسمانی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی حاسد کی سزا کا عمل اس دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے قرآن میں حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ وہ اس حالت میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اسی وجہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے اس بیماری کو جاننا اور اس سے بچنے کی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے.
محترم ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام گھرانہ میں خوش آمدید اور خیر مقدم عرض کرتی ہوں. ناظرین، یہاں پہ ہمارے ساتھ ہماری ایک مہمان موجود ہیں، خوار محترمہ اسما زیدی. آئیے ان سے اسی موضوع پر کچھ سوالات عرض کرتے ہیں. تو جی خوار محترمہ، السلام علیکم. پروگرام گھرانہ میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتی ہوں اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں. تو جیسا کہ ہمارا موضوع حسد سے متعلق ہے، تھوڑی سی آپ تھوڑا سا پچھلے پروگرام کا خلاصہ پیش کرنا چاہیں گی کہ تاکہ جو ناظرین کسی وجہ سے پروگرام نہیں دیکھ سکے وہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں.
محترم ناظرین، السلام علیکم. جیسے کہ اس سے پہلے کی ہماری اور آپ کی گفتگو میں حسد کے موضوع پر بات چیت ہو چکی ہے، جس میں ہم نے قرآن کی روشنی میں یہ ذکر کیا تھا کہ حسد کس قدر ہمارے لیے خطرناک ہے، جس میں پروردگار عالم نے سورہ خود قل اعوذ برب الفلق میں ذکر کیا کہ وہ من شر حاسدین اذا حسد، کے خدایا یعنی پناہ طلب کرے حاسدین کے شر سے. تو یہاں پر خود پروردگار عالم نے حاسدین کے شر سے پناہ طلب کرنے کے لیے کہا. اور اس کے علاوہ ائمہ معصومین کی روشنی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ بہت ہی بدترین صفت ہے کہ جو ہمارے درمیان اخلاقی صفت، اور اس پر میں نے چند یعنی لفظوں میں یہ گفتگو کی تھی کہ یہ جو ہمارے گھروں میں اور بطور خاص خود ہماری زندگی میں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اس زمانے میں، یا ہماری خود گھریلو زندگی میں، چونکہ ہمارے یہاں عموماً زندگی ایسی ہے کہ ہم لوگ مل کر رہنا پسند کرتے ہیں، ایسی زندگی میں ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں تمام باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی کسی کی ترقی ہے تو کبھی کسی کی عزت افزائی زیادہ ہے، کبھی ہمیں شکست کھانا ہے تو کبھی کسی دوسرے کو. اس طرح کی جو تمام زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اس کا ہمیں مقابلہ کرنے کے لیے بعض وقت دیکھتے ہیں کہ حسد ایک دوسرے کے درمیان پیدا ہوتا ہے. کہیں پر حسد دونوں کو ہوتا ہے، مثلا ہمیں بھی حسد ہے تو سامنے والے کو بھی مجھ سے حسد ہے. ایسے حسد کے بارے میں مولا کائنات خود کہتے ہیں کہ اذا امطرت تحاسد و نبتت تفاسد، کہ یہ جب دونوں طرف سے حسد پیدا ہوتا ہے تو تباہی لاتا ہے. اور یقیناً وہ گھر تباہ اور برباد ہوئے ہیں کہ جہاں پر دو طرفہ حسد ہوا ہے. مثال کے طور پر خود شادی کے بعد کی زندگی دیکھیں کہ جہاں پر ساس کو بہو سے اور بہو کو ساس سے اگر حسد ہے دونوں کو ایک دوسرے سے، تو وہ گھر تباہ ہو کر رہتا ہے. یا خود نند اور بھاوج کی زندگی میں، یا دیورانی جٹھانی کی زندگی میں، یا خود بھائی بھائی کو لے لیں، بہن بہن کو لے لیں، یا سوت میں لے لیں کہ اگر شوہر نے دو شادیاں کر رکھی. بہرحال ہر رشتے میں ہم دیکھیں تو اگر دونوں طرف سے حسد ہوتا ہے تو یہ حسد ہماری زندگی کو تباہی کے کگار پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، اور پھر اس گھر میں خوشیاں نہیں آ پاتی ہیں سوائے اس کے غمی کے، اور غموں کا طوفان اس گھر میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ائمہ معصومین نے، حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد مولائے کائنات اور دیگر تمام ائمہ معصومین نے اس بات کا ذکر کیا کہ کہیں پر یہ کہا گیا کہ حسد وہ پوری شے ہے کہ جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد ایمان کو کھا جاتا ہے. اس طرح کی تمام مثالیں پیش کی گئی تھیں کہ جن ناظرین نے سنا ہوگا، اور واقعاً استفادہ کرنا چاہیے. اور ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گی کہ جب بھی ہم کبھی ایسی کوئی گفتگو ہو یا کوئی ایسی تقریر ہو، سننے پر ہمارے ذہن میں کسی دوسرے کا خیال نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی دوسرے کو انتخاب کریں کہ ہاں فلاں کے اندر حسد پایا جاتا ہے یا نہیں. ہم اپنی بیماری، اپنے مریض کا علاج تبھی کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں خود پتہ ہو کہ ہمارے اندر کون سا مرض ہے. اور جب تک کہ ہم خود اپنے اندر توجہ نہیں دیں گے کہ آیا خود میرے اندر حسد پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے، तब तक कि हम उस चीज़ का इलाज नहीं कर सकते, हम उससे चीज़ से दूरी नहीं अख्तियार कर सकते। लिहाजा सबसे पहले हमारे लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि जब भी हम कभी इस तरह की तकरीर सुने तो उसका सही इस्तेफादा ये है, सही फ़ायदा उसका ये है कि सबसे पहले हम अपने अंदर तलाशें कि हमारे अंदर ये बुराई पाई जाती है या नहीं
बिल्कुल
है। अलबत्ता ये चीज़ हर एक इंसान के अंदर पाई जाती
जी,
है,
बिल्कुल
लेकिन वो के जो बातकवा अफराद हैं वो बहरहाल इन चीज़ों से दूर हैं,
दूर है।
लेकिन ये चीज़ें तो हमारे लिए ज़रूरी। इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत कर चुके हैं, इमाम मासूमीन की रोशनी भी दोहरा चुके हैं। और फिर हमारी बात ये चल रही थी कि हाँ यानी इसके नुकसान क्या हैं,
जी बिल्कुल
तो यहाँ पर हमने चंद नुकसान का तस्करा किया था
जी
कि चंद हदीस की रोशनी में कि मसलन मौलाए कायनात फरमाते हैं कि इससे सबसे पहले मैं ये जिक्र करूं कि कुफ्र के बारे में, यानी इसको कुफ्र के बराबर कहा गया है हसद को, कि कहा गया है कि उसूल कुफ्र सलासा, कि कुफ्र की तीन बुनियादें हैं, यानी जो इंसान के अंदर कुफ्र जो पैदा होता है यानी खुदा के से मुनकिर जब इंसान बनता है, इसकी तीन बुनियादें बताई गई हैं, अल हिर्स वल इस्तिकबार वल हसद। हिर्स है, तकब्बुर है और हसद है। ये तीन बुराइयां जिसके अंदर पाई जाती हैं, जिनमें से ये चूंकि हमारा मौजू हसद पर है लिहाजा इस बात पर खास तवज्जो रहे कि जिसके अंदर हसद की जैसी बुराई पाई जाती है, अखलाकी बुराई, तो वो इंसान कुफ्र की जानी बढ़ रहा है। फिर एक हदीस का मैंने जिक्र किया था कि अल हसूद व अलीलुन अबदा, कि जो हसूद है वो हमेशा का मरीज है, अलीलुन अबदा हमेशा मरीज रहता है, कभी वो
जी
सेहतमंद
बिल्कुल
नहीं है। अल हसदु युजीबुल हसदा, हसद जिस्म को पिघला देता है, यानी इंसान जब हसद करता है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी वक्त भी खुशहाल नहीं
जी
रहता,
बिल्कुल
और जो इंसान खुशहाल नहीं रहता वो मरीज है, और ऐसा मर्ज इंसान के जिस्म को पिघला कर रख देता है। फिर मौलाए कायनात एक जगह और इरशाद फरमाते हैं कि अल हासिदो ला यशफीही इल्ला ज़वालुन नेमत, कहते हैं कि हासिद को उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता जब तक कि जिससे वो हसद कर रहा है उसकी नेमत खत्म ना हो जाए, यानी जवाल नेमत का मुंतजिर रहता
बिल्कुल
है और
बिल्कुल
उस
दुरुस्त कहा।
लम्हे तक उससे हसद करता है जब तक कि ये चाहता है कि इस सामने वाले से ये जो नेमत है इसके पास
उसे
ये
छीन
छिन जाए,
जी
उस
बिल्कुल
वक्त तक कि वो इंसान हसद करता है। यानी इंसान किस कदर कहना चाहिए कि पस्तरीन इंसान है यहां पर आकर के, कि हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के हमदर्द रहें, हम एक
जी
दूसरे की अच्छाइयों में, खूबियों में, उसकी दौलत और सरवत में, उसकी नेमत और मकामात और मरतबे में हम उसके साथ रहें,
बिल्कुल
उसकी दिलजोई करें, उसकी हौसला अफजाई करें, हम उसके लिए दुआएं करें कि हाँ खुदावंद आलम ने इसे नेमतें अता की। इसके अलावा होता यह है कि हसद इंसान इसलिए करता है ताकि इसके सामने से नेमत जायल हो जाए, जबकि
जी
मुमकिन है कि ये नेमत खुदावंद आलम की तरफ से हो।
जी
फिर इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की, बल्कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की हसीद हदीस है जिसका जिक्र आपके सामने करूं कि अल हसदु हबसु रूह, कि हसद रूह का कैदखाना है। जाहिर है कि कुछ इमराज हैं कि जो हमारे जिस्मानी इमराज हैं, जिसमें हम दर्द और तकलीफ का एहसास करते हैं,
बिल्कुल
मसलन इंसान को तप है या कोई भी ऐसी बीमारी है, सर में दर्द है, कुछ भी है, तो इंसान एहसास करता है
जी
उन
बिल्कुल
तकालीफ का, और जब एहसास होता है तो इंसान डॉक्टर के पास जाता है और उसके इलाज के लिए तलाश करता है, कोशिश करता है कि मैं इसका इलाज करूं ताकि ये बीमारी मुझसे दूर हो। लेकिन ये जो बीमारी है ये हसद की बीमारी है,
जी
और हसद को मौलाए कायनात ने रूह का कैदखाना इसीलिए कहा है कि हसद हमारी रूह को तकवियत पहुंचाने से मान्य हो जाती है, यानी अब हमारी रूह को तकवियत नहीं मिल रही है,
जी
अब हमारी
बिल्कुल
रूह कवी नहीं हो पा रही। क्यों? इसलिए कि हसद के साथ साथ सिर्फ एक ही बुराई पेश नजर नहीं है, बल्कि हसद के साथ साथ तमाम बुराइयां हैं जो हमारी रूह को गंदा करने पर आमादा रहती हैं, और एक मौका यही आता है कि हमारी रूह इस कदर कसीफ हो जाती है कि इंसान ईमान से भी खारिज हो जाता है। चुनांचे एक वाकया मिलता है कि जिसका जिक्र करती चलूं, शायद ज्यादा जरूरी है कि बयान करूं, कि फुजैल बिन अयाज नामी एक शख्स की, जिसकी इब्तदाई जिंदगी बहुत ही खराब जिंदगी थी, बहरहाल तफसीली नहीं अर्ज करना, इसका एक शागिर्द था, और उसके बाद में जब इसके शागिर्द का इंतकाल का वक्त करीब आया तो इसने सूरह यासीन पढ़ना शुरू की, और यहाँ तक कि सूरह यासीन की जब तिलावत की तो उसने मना किया कि मेरे सरहाने बैठकर इस सूरह की तिलावत मत करो, मुझे अजियत हो रही
जी
है। आखिरकार इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की तो उसने इससे भी इनकार कर दिया, यहाँ तक कि वो इसी हालत में इंतकाल कर गया। फिर ये शब में उसको ख्वाब में देखते हैं कि जहन्नम के फरिश्ते उसे खींच कर ले जा रहे हैं जहन्नम की तरफ, तो ये सवाल करते हैं फुजैल बिन अयाज, कहते हैं कि आखिर क्या वजह थी, तुम तो मेरे शागिर्द और बहुत ही अच्छे और बेहतरीन शागिर्द थे, किस चीज़ ने तुम्हें इस मकाम पर पहुंचा दिया कि तुम खुदा के मुनकिर हो गए आखिरी वक्त,
जी
जिंदगी के आखिरी लम्हात में? तो ये कहते हैं चंद चीज़ें थी جن میں سے ایک حسد کا انہوں نے ذکر کیا ہے، ایک چغلخوری کا تذکرہ کیا اور ایک حسد کا ذکر کیا کہ میرے اندر چغلخوری کی برائی پائی جاتی تھی اور حسد میرے اندر پایا جاتا تھا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میرے اندر ایسی باتیں پائی جاتی تھی، لوگوں کو میں طنزیہ انداز میں لوگوں سے بات چیت زیادہ کرتا تھا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں شراب پی۔ ان وجوہات کی بنا پر مجھے آخری وقت جب میری زندگی کا تھا تو میں ایمان سے خارج ہو گیا، یعنی صاحب ایمان دنیا سے نہیں گئے بلکہ زندگی میں کوششیں کی تھی، تلاش کی تھی کہ میں خدا کو حاصل کر سکوں، جنت پا سکوں، لیکن آخری زندگی، یعنی مولا کائنات کی حدیث یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان کی روح اس قدر کثیف اور اس قدر پست ہو جاتی ہے کہ مرتے وقت انسان مجبور ہے کہ وہ با ایمان دنیا سے جائے۔ پھر مولا کائنات کہتے ہیں کہ الحسد شر الامراض، حسد ایک خطرناک بیماری ہے، یہ ایسی بیماری جس کا علاج ناممکن ہے، جس طرح سے ہمارے جسم کے لیے بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ جو لا علاج بیماری ہیں، کہ جس کا کوئی علاج نہیں، کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس زندگی کو بچا سکیں، لیکن بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ زندگی نہیں بچ سکتی ہے۔ پھر مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ بئس الرفیق الحسد، سب سے برا دوست وہ ہے کہ جو حاسد ہو، اور واقعی اگر انسان کی زندگی میں حاسد جیسا دوست آ جائے تو وہ انسان کبھی بھی اپنے دوست کو سکون سے زندگی جینے نہیں دیتا ہے، ہر لمحہ ہر وقت اس کے لیے کوئی نہ کوئی خطرہ
خطرہ
بنا رہتا ہے۔ پھر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آفت الدین الحسود والعجب والفخر، کہتے ہیں دین کی آفت کیا ہے؟ دین کی آفت حسد ہے، والعجب عجب ہے، اور فخر، عجب یعنی خود پسندی کے معنی میں سے ہے، اور فخر یعنی انسان جب ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ دین کی آفت ہے، یعنی در حقیقت وہ انسان دین سے خارج ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ عجب، خود پسندی، انسان خود اپنی ذات سے محبت رکھتا ہے، خود پسند ہے، اس قدر خود پسند ہے کہ اپنے جو بھی عمل انجام دیتا ہے خود فخر میں ہے کہ ہاں میں لوگوں سے بہت ہی بزرگ تر ہوں، بہت ہی اچھا ہوں، بہت ہی برتر ہوں لوگوں سے، یعنی اپنے کو ہی بہترین سمجھتا ہے خود اپنے دل کی گہرائیوں میں، اور فخر ہے یعنی جب انسان کو پروردگار عالم کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ لوگوں پر فخر و مباحت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کا ائمہ معصومین نے تذکرہ کیا ہے تاکہ ہم اس اپنی اخلاقی بیماری کو اپنے سے دور کر سکیں، اور بطور خاص ہم اپنے گھروں میں امن و امان قائم رکھ سکیں۔ جب تک کہ ہم ان تمام باتوں سے آشنا نہیں ہوں گے ہم اپنے گھروں میں امن قائم نہیں رکھ سکتے، اور جب احادیث کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں چاہیں گے کہ ہم عمل انجام دیں ان تمام احادیث کی روشنی میں جو ائمہ معصومین نے ارشاد فرمایا ہے ان تمام برائیوں سے، کہ جو برائیاں ہیں ہماری زندگی میں، جو نقصانات ہیں، ظاہر سی بات ہے کبھی بھی انسان نقصان نہیں پسند کرتا ہے،
بالکل
ہمیشہ ترقی کی طرف چلنا چاہتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے گھروں کے لیے چاہیں کہ ہمارے گھروں میں فتنہ و فساد برپا ہو؟ ہر ایک انسان امن و امان کی زندگی چاہتا ہے۔ انشاءاللہ امیدوار ہیں کہ ہماری ہر بہن اسی طرح سے اسی طرز عمل پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔
بہت شکریہ محترمہ، آپ نے بہت اچھے نکات کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو ہمارا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ حاسد کی پہچان کیا ہے؟ بلا
جی بے شک، سوال آپ کا بہت ہی اچھا، یعنی بعض وقت ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں سمجھیں سامنے والا مجھ سے حسد کر رہا ہے۔ تو اس کی بھی روشنی میں جناب لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ حسد کی تین قسمیں ہیں، اور خود امام صادق علیہ السلام کی بھی ایک روایت ہے کہ للحاسد ثلاث علامات، حاسد کی تین علاماتیں ہیں، جن میں سے پہلی علامات بیان کرتے ہیں یقتاب و اذا غاب، کہتے ہیں کہ پیٹ پیچھے غیبت کرتا ہے، جب اس کے پیچھے یعنی سامنے وہ شخص نہیں ہے اس سے ہٹ کر کے اس کی غیبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں یتملق اذا شہید، اور سامنے آ کر چاپلوسی کرتا ہے، یعنی سامنے آ کر اس طرح سے بہترین باتیں کرتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس سے بہتر میرا کوئی اور دوست نہیں ہے، یہی میرا بہترین دوست ہے۔ اور بعض وقت دیکھا گیا ہے کہ بعض وقت یہ جو حاسد دوست بن کر جن کے دلوں میں حسد ہوتی ہے، وہ لوگ دوست بن کر اس طرح سے اس سے سوالات کرتے ہیں کہ اس کے دل کی گہرائیوں کے رازوں کو اگلوا لیتے ہیں، اور پھر ان رازوں کو جاننے کے بعد لوگوں کے درمیان عام کر دیتے ہیں کہ فلاں شخص کی جو تمہارے درمیان اتنی خوبیاں ہیں اس کے متعلق اس کے اندر یہ تمام برائیاں پائی جاتی ہیں، یا اس کی یہ بات ہے، تمام اس کی برائیوں کو آشکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ سامنے کیا ہے؟ سامنے بہت ہی بہترین اخلاق ہے۔ پھر کہتے ہیں وَيَشْمِتُ بِالْمُصِيبَةِ، اور مصیبت کے وقت ہائے واویلا کرتے ہیں، یعنی جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس سے بہترین میرا کوئی دوست نہیں ہے، جبکہ در حقیقت کیا ہے؟ وہ اس مصیبت سے خوش ہو رہا ہے، اچھا ہوا تم اس مشکل میں مبتلا ہوئے، لیکن سامنے کیا ہے؟ چونکہ امام نے ارشاد فرمایا کہ چاپلوسی کرتا ہے۔ پھر اس کی سب سے بہترین پہچان یہ ہے کہ غم و اندوہ، کہ یہ ہمیشہ اسی غم میں رہتا ہے حاسد، کہ فلاں کے پاس یہ مال ہے، اس کے پاس یہ مال کیسے آیا، اس کو یہ مقام کیسے مل گیا، کس طرح سے اس کا یہ مقام و مرتبے پر حاصل ہو گیا ہے، کیسی اس کی عزت افزائی ہو رہی ہے، کس طرح سے، اور یہ تمام چیزیں اگر ہم کہیں اور نہ جائیں، کہیں ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، ان تمام چیزوں کو ہم اپنے گھروں میں دیکھیں
بالکل
تو ہمیں نظر آتی ہیں تمام چیزیں، کہ بعض اوقات ہمارے گھروں میں بطور خاص، جیسے کہ اس سے پہلے ہماری اور آپ کی بات ہو چکی ہے کہ مردوں اور عورتوں دونوں میں یہ باتیں پائی
جی
جاتی ہیں،
بالکل
یہ صفت پائی جاتی ہے، لیکن چونکہ ہماری گھریلو زندگی ہوتی ہے ہم اسی دائرے میں محدود رہتے ہیں، لہٰذا ہماری یہ بری صفت زیادہ آشکار ہو جاتی ہے، لہٰذا ہم کوشش کریں اپنی زندگی میں کہ ہم اس چیز میں اپنی زندگی کو صرف نہ کریں گے، فلاں کے پاس دولت ہے، کہاں سے آئی، کس طرح سے آئی، کیوں اسے یہ دولت مل گئی، کیوں اسے وہ یہ مقام مل گیا، کیوں اسے عزت مل گئی، کیوں مجھے یہ عزت نہیں ملی، ان تمام چیزوں کے بجائے انسان یہ کوشش کرے کہ جس طرح سے اس نے، شاید اس نے کوششیں کی ہوں، محنت و مشقت کی ہو، تب اس کو یہ ترقی حاصل ہوئی ہے، تو اسی طرح سے میں بھی محنت و مشقت کروں، یا اس چیز کی تلاش میں رہیں کہ آخر کون سی چیز ایسی ہے کہ جس چیز نے اسے یہ مقام عطا کیا، کون سی صفت ایسی ہے اس کے اندر، کون سی خوبی ایسی ہے کہ جس خوبی کے تحت اس کو اتنی عزت ملی ہے، لوگوں کے درمیان یہ عزت حاصل کر رہا ہے، وہی اسی خوبی کو ہم بھی اپنانے کی کوشش کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ غم غصہ، یہ انسان یعنی ہمیشہ کوشش میں رہتا ہے کہ جو چیز اسے ملی ہے یہ اسے نہ ملتی، اس کے بجائے مجھے مل جاتی، اور اس چیز کو لے کر کے انسان کبھی غصے کا اظہار کرتا ہے، کبھی اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس شخص سے میں اس چیز کو کس طرح سے حاصل کر لوں، چھین لوں، یا کسی دشمن کو لگا دوں کہ وہ اس چیز انسان سے اس چیز کو چھین دے. یعنی یہ انسان حاسد انسان کی صفات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ غم و اندوہ میں رہتا ہے، کہ من کسور حسد ہو زالہ کا مدو تالا کا مدو ہو، جس کے اندر حسد زیادہ ہوتا ہے اس کا غم طولانی ہوتا ہے، کبھی غم ختم ہوتا ہی نہیں ہے چونکہ اس کے دل میں ہی ہمیشہ. دوسری صفت غم و غصہ، کہ ہمیشہ انسان اسی فکر میں رہتا ہے کہ یہ شخص اس چیز کے لائق نہیں تھا جو اس چیز کو حاصل کر لی، جو یہ چیز اس چیز کے لائق میں تھا، لہٰذا وہ اپنے غم کا اظہار کرتا ہے کہ کاش کہ یہ چیز مجھے ملی ہوتی، اس لیے کہ اس کے لائق میں تھا، اس مقام کے لائق میں تھا، اس مرتبے کے لائق میں تھا، اس
برداشت نہیں کر سکتا،
برداشت نہیں کر سکتا ہے. جیسے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ما رأیت ظالما اشبہ بمظلوم من الحاسد نفس دائم وقلب حائم وحزن لازم، کہتے ہیں ہم نے کسی ظالم کو نہیں دیکھا جو مظلوم کی شباہت رکھتا ہو، کہتے ہیں کہ سوائے حاسد کے، کہ اس کا نفس ہمیشہ مشغول، دل بے قرار اور ہمیشہ غمگین رہتا ہے. پھر ہے غیبت اور چاپلوسی کی، جیسے اس سے پہلے میں نے تذکرہ کیا کہ پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرتا ہے، کس طرح سے کہ اگر کسی انسان نے اس کی تعریف کی تو چاہتا یہ ہے کہ اس کی کوئی ایسی کمی کو بیان کروں یہاں پر، تاکہ یہ لوگ جو اس کی تعریف کر رہے ہیں یہ تعریف کرنا بند کر دیں بلکہ اس کی برائی کو بیان
برائی
کریں،
کو بیان کریں،
یا چاہتا
گرانا
چاہتے ہیں. یا پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو چاپلوسی کر رہا ہے حد سے زیادہ اس انسان کی تعریف کرتا ہے، یہ چاہتا ہے جتنی بھی خوبی اس کے اندر ہے چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ تعریف کروں، یعنی پہچان ہے حسد کی کہ اس کے اندر پائی نہیں جاتی ہیں وہ خوبیاں لیکن بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، یا پھر جو چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے ان چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ صفات ہی نہیں ہے، یا صفات پائی جاتی ہے تو کم تر صفات پائی جاتی ہے، لیکن اسے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا. اس طرح سے چاپلوسی انسان اس قدر کرتا ہے کہ کوئی انسان یہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے کہ دراصل یہ ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے، جس کی شناخت بہت ہی ناممکن ہے. پھر ہے کہ دوسروں کے فضائل سے انکار، یعنی انسان یقین ہی نہیں کرتا ہے کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ فلاں اتنا فضائل کا حامل بن جائے، کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان اتنا متقی اور پرہیزگار بن جائے جبکہ میں اس کی زندگی سے واقف ہوں، یا کبھی کبھی انسان کیسے ممکن ہے کہ فلاں شخص یہ جو اتنا غریب تھا اور وہ انسان کی اس قدر امیر و کبیر بن گیا، کیسے ممکن ہے، یعنی دوسروں کے فضائل و مناقب، دوسروں کی حیثیت، دوسروں کے مقام و مرتبے پر یقین ہی نہیں کرتا ہے. صرف کس چیز پر یقین کرتا ہے؟ جو چیز ہمارے پاس ہے، بس وہی یقین کے لائق ہے، وہی یقین کے قابل ہے.
معذرت چاہتی ہوں آپ سے، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اپنی اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. تو محترم ناظرین، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ، جائیے گا نہیں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کی میزبان نوشین نواز، آپ کو اپنے پروگرام گھرانے میں خوش آمدید کہتی ہوں. آج کا ہمارا موضوع ہے سعادت ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک خار موجود ہیں، آئیے ہم ان سے ان کے اس بارے میں نظریات پوچھتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟
بے شک.
کیا ماں باپ اپنے بچوں کے درمیان حسد پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں اور کیسے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک ماں باپ اپنے بچوں کے درمیان حسد پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں کہ کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ زیادہ ذہین ہے اور ایک بچہ کم ذہین ہے, یعنی پڑھائی میں زیادہ انٹیلیجنٹ ہے بول سکتے ہیں, اور دوسرا بچہ کم انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, بچے حسادت کا سبب بنتے ہیں, شکار بنتے ہیں حسادت کا. اور بعضی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں کسی گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ زیادہ خوبصورت ہے, بعضی گھروں میں ایسا ہوتا ہے, اور کچھ بچے کم خوبصورت ہیں, تو اس سے بھی ہوتا ہے حسادت کا شکار بچے ہو جاتے ہیں ایسے بھی. اور کیا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں, الحسود لا یسود, یعنی جو دنیا میں حسد کرتا ہے نہ اس کی دنیا میں کوئی اسے کوئی فائدہ ملے گا نہ اسے آخرت میں کوئی فائدہ ملے گا. تو یہ اور بچے مثلا ماں باپ کو زیادہ سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں میں حسد نہ پیدا کریں کہ انہیں ایبلٹی, کیونکہ ان کی کسی اور چیز میں ہوتی ہے. اگر ایک بچہ آپ کا پڑھائی میں زیادہ ذہین ہے, دوسرا بچے کی کسی اور چیز میں ایبلٹی ہوتی ہے, تو باید اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی کسی اور چیز میں ایبلٹی زیادہ ہے. تو اس لیے فرق پیدا نہیں کرنا چاہیے بچوں میں, اس سے بچے حسادت کا شکار بنتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا. یہ تھی ہماری دوست فاطمہ زیدی کہ جن کے نظریات حسادت کے حسادت کے بارے میں جان کے ہمیں بہت خوشی ہوئی. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گھرانہ.
ناظرین, بریک کے بعد آپ کو پھر پروگرام گھرانہ میں خوش آمدید اور خیر مقدم عرض کرتی ہوں. تو جیسا کہ ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آج کا موضوع ہمارا حسد سے متعلق ہے اور ہم حسد کی پہچان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو جی محترمہ, آپ اس پہچان کے لیے ہمیں کچھ اور نکات کی طرف اشارہ فرمائیں.
جی, جیسے کہ میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ دوسروں کے فضائل سے انکار کرنا, یعنی حسد ہمیشہ دوسروں کے فضائل سے انکار کرتا ہے, یقین نہیں کرتا کہ فلاں شخص اس قدر فضائل کا حامل بن سکتا ہے. پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ تکبر اور خود بینی, یعنی انسان کے اندر تکبر پایا جاتا ہے اور خود بینی, یعنی خود اپنی ذات کو انسان پسند کرتا ہے. یہ چیز ایسی ہے کہ جب انسان خود دوسروں کے فضائل و مناقب کو پسند نہیں کرتا, جیسے کہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا, اور یہ حقارت نفس, یعنی خود انسان اپنے نفسی طور پر اس قدر ذلیل ہوتا ہے کہ خود اپنی ہی فضیلت کو بالا تر سمجھتا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ میرا مقابل کوئی نہ ہو, یعنی جو بھی فضائل و کمالات ہیں یہ میرے اندر ہیں, میرے جیسا کوئی بن نہیں سکتا ہے, میری جیسی ترقی کوئی حاصل نہیں کر سکتا, میرے جیسی دولت کوئی حاصل نہیں کر سکتا. اور جب دوسرا انسان, یعنی جس انسان کے ذہن میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, اور پھر اس کے یعنی مقابل جب سامنے والے کے سامنے جب اسے عزت ملتی ہے, اس کے مقابلے میں جب اسے دولت ملتی ہے یا اسے شہرت ملتی ہے یا اسے خداوند عالم مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے, یا خود اپنی کوششوں کے ذریعے سے, یا خود تعلیمی زندگی میں دیکھیں کہ تمام لوگ, دو دوست ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہوں, لیکن دیکھا ہی جاتا ہے کہ دونوں کی کوششیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک انسان مقام یعنی بہترین مقام تک پہنچ جاتا ہے اور ایک انسان نہیں پہنچ پاتا ہے.
محنت کے
متعلق یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ انسان خود اس وجہ سے اسے حسد کرنے لگتا ہے, یعنی خود تکبر کی بنا پر, چونکہ خود اپنے کو بالا سمجھ رہا, اپنے کو برتر سمجھ رہا ہے. پھر کیا ہے کہ چھٹی صفت حاسد کی پہچان یہ ہے کہ حاسد کبھی بھی اپنے سامنے والے کا شکر گزار نہیں بنتا ہے, کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس لائق ہی تھا کہ تم نے میرے ساتھ احسان کیا ہے, ورنہ یعنی یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ لوگ میرے سامنے جھکتے رہے,
اور میں کسی سامنے نہ
جھکوں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے وہ کبھی بھی شکریہ نہیں ادا کرتا ہے, ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ تم نے جو احسان کیا ہے وہ میں اس احسان کے لائق تھا, لہٰذا وہ کبھی شکریہ کو پسند ہی نہیں کرتا ہے. جیسے کہ مولائے کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں کہ من حسدک لم یشرک علی احسانک الیہ, جو تم سے حسد کرتا ہے وہ تمہارے احسان کا شکریہ نہیں ادا کرتا, کبھی بھی شکریہ نہیں ادا کرتا, اس لیے کہ اس کے دل میں حسد ہے, وہ چاہتا ہے کہ تم اس مقام کے لائق ہو کہ میری خدمت کرو, میرے ساتھ احسان کرو, میں نے احسان کا بدلہ نہیں دینے والا. پھر ساتویں چیز ہے وہ جھوٹ اور خیانت, کہ جس چیز کو ہم اگر دیکھیں تو قرآن کی روشنی میں جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم چیز دیکھ سکتے ہیں کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جناب یوسف علیہ السلام سے حسد ہوا تھا, اس وقت سب سے پہلی چیز کیا تھی, امانت میں خیانت کرنا.
جی بالکل,
یعنی پیغمبر نے خود جناب یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف کو دیا تھا اپنی امانت کہہ کر,
جی
کہ تم اس کی حفاظت کرنا, لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ امانت میں خیانت کی, یعنی نبی کی بات کا خیال نہیں کیا.
جی
دوسری چیز کیا ہے کہ جب ان کو کنویں میں ڈال دیا اور واپس پلٹ کر گئے, تو چونکہ حسد کی بنا پر ایک گناہ تو کیا, امانت میں خیانت کی, اب دوسرا گناہ,
اس گناہ کو چھپاتے چھپاتے کئی گناہ
انجام دینے, جھوٹ بولنا پڑا کہ نہیں وہ تو بھیڑیا کھا گیا ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ ان لوگوں نے بدقولی کی ہے, یعنی خود اپنے باپ کو قول دیا تھا، یہ کہا تھا کہ نہیں ہم زندہ ہم لوگ صحیح و سالم واپس لائیں گے، اور جبکہ اس کے علاوہ دیکھا یہ گیا کہ جب یہ لوگ لے کر جاتے ہیں تو کتنا ظلم کرتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یعنی ایک نبی سے وعدہ کیا لیکن وعدے کی وفا نہیں کی۔ تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ حاسد کی پہچان یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، حاسد بدقول ہوتا ہے، حاسد کی پہچان یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، یعنی اس کے ذیل میں تمام کے تمام جو بری صفات آتی چلی جاتی ہیں یہ تمام کے تمام حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر حسد پایا جاتا ہے اس کی بنا پر یہ عمل انجام دیتا ہے،
اور ان میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے،
اضافہ ہوتا رہتا ہے، وہ متوجہ نہیں، صرف آخرت تباہ ہوتی ہے اور دنیا میں بھی انسان ذلیل ہوتا ہے۔
بہت شکریہ محترمہ، بہت اچھے نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اب آپ ہمیں اس کے اسباب بتائیں گے کہ اس کے حسد کے اسباب کیا ہیں۔
جی واقعا انسان، یعنی یہ تو کہ حسد کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، ہم حسد تو پہچان سکتے، خود انسان اپنے کو کیسے پہچانے، یعنی کس وقت ہمارے اندر حسد پیدا ہوتا ہے اس کے لیے بھی جاننا ضروری ہے۔
بالکل،
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خباثت، یعنی ہم نے دیکھا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں، یہ ایک اخلاق کی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ نہ ہی انہیں کسی دولت سے مطلب ہے، نہ ہی کسی مقام سے مطلب ہے، نہ ہی کسی ترقی سے مطلب ہے، صرف اور بس صرف ان کا کام یہ ہے کہ حسد کرنا۔ کسی کی پریشانی میں دیکھا تب تو اچھی بات ہے، اور اگر کسی کو خوشحال دیکھا تو اس کی خوشحالی کی وجہ سے ان کے دل کے اندر حسد پیدا ہو گیا۔ یہ سب سے پہلی صفت کی جو اخلاقی سب سے حقیر ترین برائی ہے وہ خباثت نفس ہے، کہ انسان کا نفس حقیر ہوتا ہے، انسان کا نفس ذلیل ہوتا ہے۔ دوسری چیز دشمنی، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دشمنی کی بنا پر جو کینہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کینے کی بنا پر حسد انسان کے اندر جاگ اٹھتا، حسد کی برائی جاگ اٹھتی۔ مثال کے طور پر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں کہ اگر ہماری گھریلو زندگی میں کسی بھی رشتے کو لے لیں، اگر اس میں ایک دوسرے سے دشمنی پائی گئی تو اس دشمنی کا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس دشمنی کو ہم نیکی کے ذریعے سے اس کا ہم بدلہ دے دیں، نہیں، بلکہ جب ہمارے دونوں کے بیچ میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی ہمیشہ کاٹ میں رہیں، ایک دوسرے کو ہمیشہ گرانے کی کوشش کریں۔ یہاں پر جو کینہ اپنے دل میں ہوتا ہے، انتقام کا جذبہ جو دل میں ہوتا ہے، تو انتقام کے جذبے کی بنا پر ہم ہمیشہ اس کی کوئی نہ کوئی برائی پیش کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بچوں میں دیکھیں کہ بچوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر والدین کو اپنے ایک بچے سے بہت ہی زیادہ محبت ہے، دوسرا بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ والدین کی نگاہ ہماری طرف نہیں ہے، تو کوشش یہ کرتا ہے بچہ کہ اپنے بھائی یا بہن اس کے اندر جو برائی ہے، یعنی کینے کی بنا پر، دشمنی کی بنا پر تلاش میں رہتا ہے کہ اس کی کوئی ایسی کمی ہو، چاہے کوئی کلاس کی کمی ہو، یا نمبر کم لایا ہو، یا ایک دن جواب نہ دے سکا ہو کلاس میں استاد کا،
تمام چھوٹی موٹی بات ہو،
چھوٹی موٹی بات
اس کو اتنا بڑا کر کے دکھانا کہ ماں باپ کی نظر،
یا اس سے کوئی نقصان ہو جائے تو فوراً اپنے والد سے وہ شکایت کرتا ہے تاکہ ہمارا والد اسے سزا دے۔ یہ دشمنی، اور دشمنی کی وجہ سے جو اس کے اندر کینہ پیدا ہوا ہے، اس کینے کی وجہ سے یہ ایک حسد ہے۔ یعنی انسان اگر ایسا عمل انجام دے اپنی زندگی میں تو یہ سمجھ لے کہ میں حاسد ہوں، اپنے کو حاسد سمجھے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ عہدہ اور دولت کی محبت، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایک عہدے کو ہم لینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ عہدہ مجھے مل جائے، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دولت و ثروت ہے یہ مجھے مل جائے۔ ایسے موقع پر جب ہم کسی عہدے کی تلاش میں ہوتے ہیں، دولت کی تلاش میں ہوتے ہیں، ایک ساتھ اگر ہم نکلے اور اس کی تلاش میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں جب مجھے وہ عہدہ نہیں ملا، میرے سامنے والے کو وہ عہدہ مل گیا، میرے دوست کو ملا، یا میرے بھائی کو، یا کسی کو بھی، تو ایسے مقام پر بھی حسد کی آگ جاگ اٹھتی ہے۔ کہ جیسے کہ ملتا ہے کہ انسان، یعنی کسی بھی میدان میں، علمی میدان میں لیں یا کسی کھیل کے میدان میں لیں، جب دو لوگ کسی میدان میں آتے ہیں اور دونوں میں سے کوئی ایک شکست کھاتا ہے، تو سامنے والے کو اس کو کہ جسے شکست ہوئی ہے وہ اپنے سامنے والے سے حسد کرنے لگتا ہے،
اسے برداشت نہیں ہو پاتا،
برداشت نہیں ہو پاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ رقابت، زیادہ تر لوگوں کے درمیان یہ چیز پائی جاتی ہے، یعنی ہمارے آپسی دوستوں میں۔ یہاں پر ایک واقعے کے ذریعے سے میں بیان کرتی چلوں کہ علماء کا واقعہ ہے کہ دو لوگ ایک ساتھ، یعنی درس پڑھنے کے لیے آئے، اور آنے کے بعد جب دونوں نے ہی درس حاصل کیا، یعنی تقریباً 20-25 سال کی زحمتیں برداشت کرنے کے بعد، ان میں سے ایک کا مقام بہت ہی بلند ہوا اور ایک اس مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ جب نہیں پہنچ سکے تو ان کے اندر حسد کی آگ جل اٹھی، جس کا اظہار انہوں نے مرتے وقت کیا کہ یعنی خداوند عالم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، इसलिए कि हम दोनों लोग एक साथ एक क्लास में पढ़े हुए और तुमको इस मकाम पर पहुंचा दिया, मुझे इस मकाम पर नहीं पहुंचाया। तो यहां पर क्या है, ये हसद की आग। यानी इंसान जब अपने सामने वाले को ये देखता है, अपने दोस्त को ये देखता है कि हम दोनों लोग एक मकाम पर, एक मर्तबे पर, एक जगह, एक क्लास में एक साथ उठने बैठने वाले, इनमें से हम दोनों में से क्यों एक का मकाम बुलंद हो गया। यहाँ पर इंसान को चाहिए कि खुद तलाश करे कि आखिर इसने कौन सा ऐसा अमल अंजाम दिया कि, जैसे इससे पहले भी मैं अर्ज कर चुकी हूँ, कि सबसे पहले ये तलाश करे कि इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज थी। मुमकिन है कि खुदावंदे आलम का उसके लिए फजल एहसान हो, या मुमकिन है कि ये खुद उसकी मेहनत हो, शायद मैंने इतनी मेहनत ना की हो,
खुद उसकी कोशिश इतनी ज्यादा
कोशिश है, शायद उसने मुझसे ज्यादा मेहनत की हो। पांचवी चीज ये है कि तकब्बुर, कि इंसान खुद अपने को तलाशे कि हमारे अंदर तकब्बुर पाया जाता है या नहीं। हम दूसरों के सामने हम अपने को बुलंद मर्तबा चाह रहे हैं नहीं, हम अपने को बुलंद मर्तबा समझ रहे हैं नहीं। यहां पर ये देखते हैं कि इंसान एक दूसरे की जब तरक्की तकब्बुर की बिना से पसंद नहीं करता है। किसी इंसान खानदानी एतबार से कोई अफसलो बरतर है, कोई इंसान खुद अपने शख्सियत के एतबार से बुलंदो बरतर है, तकब्बुर वो शय है, बुरी शय है कि इंसान तकब्बुर की बिना पर उससे हसद करता है। किस तरह से, वो नहीं चाहता कि ये इंसान हमारे सामने बुलंद मकाम को हासिल करे, वो हमेशा ये चाहता है कि ये इंसान हमारे सामने खाकसार रहे, हमारे सामने झुकता रहे। अगर इसे ये मकाम मिल गया तो मेरी खिदमत करने वाला कोई नहीं रहेगा। जैसे कि तमाम उस जमाने में, यानी गुज़श्ता जमाने में देखा गया है कि वो लोग के जो दौलत व इक़्तदार वाले थे, जिनके कुछ यानी नौकर चाकर लगे हुए हैं, उनके अंदर तकब्बुर बहुत ही ज्यादा पाया जाता था। हर हमेशा अगर उनके घर का काम करने वाला फर्द तरक्की कर जाए तो वो इस चीज को पसंद नहीं करते कि क्यों इसको मकाम मिल गया, जबकि ऐसा नहीं। इस्लाम ने यह दर्स नहीं दिया है, इस्लाम ने हर एक को हक हासिल हक दिया है, हक उसे हासिल है कि इंसान खुद जिस कदर कोशिश करे और मकाम और तरक्की को हासिल करे, हासिल कर सकता है। फिर हुब्बे ज़ात है कि इससे पहले भी मैंने तस्करा किया कि इंसान खुद अपनी जात को पसंद करता है। यानी मैं हूं, मैं खुद अपनी जात को पसंद करती हूँ कि मेरे अंदर ये खूबियां पाई जाती
फितरी जज्बा है,
फितरी जज्बा है, हर इंसान में पाया जाता है। लेकिन एक मरतबा यह है कि इंसान अगर अपने को बदतर समझे तब भी इंसान बेहतरीन जिंदगी नहीं जी सकता। लेकिन अगर इंसान हद से ज्यादा इंसान को अपने अपने को बेहतरीन समझे, यहां पर मुझे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शायद हदीस है कि मैं जिक्र करूं कि इंसान अपने बड़ों का एहतराम इसलिए करे, इसलिए कि उनके पास जिंदगी का तजुर्बा ज्यादा है, नेकियां उन्होंने ज्यादा अंजाम दी, मुझसे ज्यादा नेकियां अंजाम दी हैं। हम अपने छोटों से शफकत इसलिए करें कि अभी उनके गुनाह मुझसे कम है,
बिल्कुल,
इसलिए हम उनका एहतराम करें, उनसे शफकत से पेश आए। यानी देखें कि दोनों की जिंदगी में बुजुर्गों का एहतराम करें कि नेकियां उनकी ज्यादा है मुझसे, बच्चों के साथ शफकत से पेश आए कि गुनाह उनसे मुझसे कम है। यहां पर क्या हुआ, अगर यह चीज इंसान के अंदर पाई जाए तो हुब्बे ज़ात कभी नहीं आ सकती है। इंसान खुद अपने को इस कदर बुलंद बाला नहीं समझेगा, हमेशा बुजुर्गों को देखेगा तो ये सोचेगा कि ये हमसे ज्यादा तजुर्बे वाले हैं, हमसे ज्यादा नेकियां इन्होंने अंजाम दी हैं। बच्चों को देखेगा तो ये सोचेगा कि मुझसे ज्यादा बेगुनाह है, मैं इससे ज्यादा गुनाहगार हूँ। अगर ऐसा दुनिया में हो जाए, अगर ऐसा हमारे
यहाँ पे, माजरत चाहते हैं आपसे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपनी इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल हसदा याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। हसद ईमान को यूं खत्म कर देता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है।
जी मोहतरम नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको फिर आपके अपने प्रोग्राम घराना में खुश आमदीद और खैर मकदम अर्ज करती हूँ। तो जैसे कि आपने हमारी गुफ्तगू को सुना कि हासिद की पहचान और हसद के असबाब जो हैं वो आपने सुने, इसी तरह हम आगे चलते हैं, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं कि मोहतरमा आप हमें हसद का इलाज बताएंगी कि इसका, इस बुरी सिफत का इलाज क्या है, किस तरह से हम इसे अपने आप से दूर कर सकते हैं।
बेशक हसद के इलाज को समझने के लिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने अभी बयान किया कि इंसान असबाब क्या हैं, हासिद की पहचान क्या, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखे और खुद अपने अंदर तलाश करें कि हमारे अंदर ये जज्बा है या नहीं है। कभी मैंने किसी से हसद किया है, या इस वक्त अगर मैं देखूं किसी को, अपने मुकाबिल किसी को देखूं तो मेरे अंदर हसद पाया जाता है या नहीं। और जब तक इंसान इस चीज़ को नहीं समझेगा तब तक उस चीज़ का इलाज नहीं कर सकता है। सबसे पहले हम इस चीज़ को अपनाएं। सबसे पहली चीज जो इलाज के बारे में बयान की गई है वो ये है कि इंसान का दीन और ईमान कवी हो।
بالکل.
سب سے پہلے اگر انسان کا دین پر انسان کا اعتقاد صحیح نہیں ہوگا، خود ایمان اس کا قوی نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس مرض کا علاج نہیں کر سکتا ہے،
کہیں پہ بھی ڈگمگا جائے گا،
ڈگمگا سکتا ہے. دین و ایمان کی تقویت کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ جب انسان کا ایمان قوی ہوگا تو انسان یہ اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ اگر سامنے والے کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کے پاس چونکہ عدل ہے، جس کے پاس ایمان ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس شخص نے کوششیں کی ہیں، تلاش کی ہے، تب اس کے پاس یہ چیز آئی ہے، لہٰذا میں اس سے حسد کیوں کروں،
میں خود بھی کوشش اور تلاش
کوشش
کرے
اس کے بنا پر،
کوشش کر کے اس کے مقام
اور خدا سے دعائیں کرے. اگر خود وہ مقام چاہتا ہے، خود دولت چاہتا ہے، خود ترقی چاہتا ہے، خود مرتبہ چاہتا ہے، تو خدا خداوند عالم سے دعا کرے. یہ دوسری منزل یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر پروردگار کی طرف سے اس کے پاس یہ نعمت ہے تو اس چیز کو، کہ جو چیز خدا نے خود اپنے بندے کو عطا کی ہے، یہ فضل خداوندی ہے، یہ احسان پروردگار عالم ہے. ہم خود اس موقع پر جب ہم یہ اندازہ کریں کہ اس انسان کو اللہ کی طرف سے یہ چیزیں عطا ہوئی ہیں، تو ہم خود اس کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پالنے والی
خدا ہمیں بھی یہ
نعمتیں عطا کریں، کہ جس کے لیے مولائے کائنات کہتے ہیں من اتقى قلبه لم يدخله الحسد، کہتے ہیں کہ جس کے دل میں تقویٰ ہو اس کے دل میں حسد نہیں آ سکتا ہے. واقعا جو شخص خود متقی اور پرہیزگار ہو وہ حسد سے بہت ہی دور رہتا ہے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین نے یہاں، بلکہ امام سید سجاد علیہ السلام کی بے شمار کی دعائیں کی صحیفہ سجادیہ ہمارے درمیان موجود ہے، کہ جس میں ائمہ معصومین نے تمام دعائیں ایسی ہیں کہ جس میں سے صحیفہ سجادیہ کا تذکرہ کروں کہ امام سید سجاد علیہ السلام نے دعا کی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ خدایا ہمیں حسد سے دور رکھ. کس طرح سے؟ کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وارزقنی سلامت الصدر من الحسد حتی لا احسد احدا من خلقك علی شیء من فضلك. کہتے ہیں کہ درود ہو محمد والے محمد پر، خدا درود بھیج محمد والے محمد پر، اور میرے سینے کو، ورزقنی سلامت الصدر، میرے سینے کو محفوظ رکھ، کس چیز سے؟ من الحسد، حسد سے. حتی لا احسد احدا من خلقك علی شیء من فضلك، کہتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے مطابق کہ تو نے اس پر احسان کیا ہے ہم حسد کریں. یعنی کہ یہاں پر یہی چیز امام فرما رہے ہیں کہ جس چیز کو تو نے اپنے فضل و احسان سے اگر کسی بندے کو عطا کیا ہے تو ہم اس چیز سے اپنے تیرے اس بندے سے حسد نہ کریں. اس چیز کے لیے امام دعا کرتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ ہر حال میں دعا گو رہنا چاہیے خداوند عالم کی بارگاہ میں. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی فکر کی اصلاح کریں ہم. کہ بعض اوقات ہمارے گھروں میں جو ماحول خراب ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بدگمانی کی بنا پر، اور اسی کی بنا پر ہمارے اندر حسد پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھیں کہ دیورانی جٹھانی کا مسئلہ ہم دیکھیں کہ جب ایک کوئی نیا مہمان آتا ہے تو ہمارے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات اگر کوئی نیا آیا ہے تو کچھ دن تو ہم سے زیادہ اس کی عزت افزائی، خود ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس کی عزت کریں، اخلاقی اعتبار سے ہر طرح سے ہم اس کا ساتھ دیں. لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے ہم اس کے، یعنی بدگمانی کی وجہ سے کہ شاید یہ آ گئی ہیں، اب ان کی وجہ سے ہماری عزت میں کوئی کمی ہوگی، ہماری عزت نہیں ہوگی، ہمارے مرتبے میں
توجہ نہیں ملے گی،
ان بدگمانیوں کی وجہ سے ان کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنی فکر کی اصلاح کریں. اگر کبھی بھی ہمارے اندر کوئی ایسی فکر پیدا ہوتی ہے تو ہم اپنی اس فکر کو سمجھیں کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ در حقیقت یہ اچھی فکر نہیں ہے ہماری، لہٰذا اس کے برعکس ہم اس کے ساتھ اس طرح سے عمل انجام دیں کہ اگر ہمارے ذہن میں کوئی بدگمانی پیدا ہوئی ہے تو اس بدگمانی کو دور کر کے اس کے ساتھ نیکی انجام دیں. یہاں تک کہ اپنی رفتار کی اصلاح کریں، یعنی جو ہماری رفتار ہے، مثال کے طور پر اگر کسی کے مطابق ہمارے دل میں دشمنی پیدا ہوئی ہے تو اب ہم اس کا احترام کریں. اگر کسی کی طرف سے ہمارے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی ہے تو ہم اس سے اور ہی زیادہ اچھے اور بہترین انداز سے ہم اس سے پیش آئیں اور اخلاق کے ساتھ اس کے دیکھیں کہ آیا اس کے اندر میرے لیے محبت کا جذبہ ہے یا نفرت کا جذبہ، آزمائیں. یا پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی انسان سامنے والا اگر ہمارا مذاق اڑا رہا ہے یا ہم سے دشمنی رکھنا چاہتا ہے، اس وجہ سے اگر ہمارے اندر کینہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کینے کو نیکی کے ذریعے ہم ادا کریں. خداوند عالم کو یہ چیزیں بہت ہی زیادہ پسند ہیں. جبکہ پھر میں ذکر کروں کہ امام سجاد علیہ السلام کی ایک اور دعا میں ہی وَأَجْزِ مَنْ حَجَزَنِي بِالْبِرِّ وَأَصِيبُ مَنْ حَرَمَنِي بِالْبَذْلِ وَأُكَافِي مَنْ قَطَعَنِي بِالْقِلَّةِ، کہتے ہیں کہ مجھے کامیابی عطا کر. خداوند عالم کی بارگاہ ہمیں امام دعا کر رہے ہیں کہ مجھے کامیابی عطا کر. کس طرح سے؟ کہ جس نے برائی کی اس کے ساتھ نیکی کریں، یعنی اگر کسی شخص نے میرے ساتھ برائی کی ہے، جبکہ واقعی ہمارے معاشرے میں بہرحال ایک عام انسان کے لیے یہ چیز بہت ہی سخت ہے،
بہت ہی زیادہ سخت،
لیکن اگر
بہت بڑی بات ہے،
بہت بڑی بات ہے اگر
کسی کے ساتھ
خدا کے لیے یہ عمل انجام دے تو واقعی دنیا میں بھی سرخرو اور خداوند عالم کی بارگاہ میں بھی، کہ امام جس طرح سے کہتے ہیں کہ برائی جو ہمارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ نیکی کریں، جس نے مجھے محروم کیا اس کو عطا کریں۔ اگر کوئی چیز ہمارے گھر میں تقسیم ہو رہی ہے حسد کی بنا پر یا دشمنی کی بنا پر، کسی نے مجھے نہیں چیز دی، تو ہم اس کا برعکس اس کے ساتھ دشمنی نہ کریں، بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ اس کے ساتھ دوبارہ پلٹ کر اور نیکی کریں تاکہ وہ خود شرمندہ ہو۔ پھر امام کیا کہتے ہیں، اور جس نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا اس سے ہم رابطہ کریں۔ یہاں پر صلہ رحمی کا امام درس دے رہے ہیں کہ اگر عز و اقاری میں زیادہ تر ہمارے معاشرے کا اس وقت یہ ماحول بن چکا ہے کہ بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا، بہن نے بہن کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ بیٹوں نے والدین کو چھوڑ دیا ہے، اور دیگر رشتوں کی تو بات ہی الگ ہے، جبکہ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی کوتاہ ہو جاتی ہے۔ اور کسی بھی ائمہ معصومین نے، جبکہ ایک حدیث میں میں نے امام معصومین کی حدیث میں سے ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی تمہیں حکم نہیں دیا ہے، یہ ہماری روش نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے سے رابطے کو قطع کر لو، صلہ رحمی کو ختم کر دو۔ قطع رحمی اختیار کرنے کے لیے، حتیٰ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے کہا کہ صلہ رحمی کرو حتیٰ کہ ایک سال کی مسافت کی دوری پر رہ رہے ہو، یعنی کتنا ہی دور کیوں نہ رہ رہے ہو اپنے عز و اقارب کے ساتھ اب صلہ رحمی کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، کس قدر ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نیکی کا بدلہ، بدی کا بدلہ نیکی سے دیں۔ سخت ہے یہ ہمارے لیے، لیکن اگر ہم کچھ دن اس چیز کی تلاش میں رہیں تو واقعی وہ چیز ہمیں شہد سے زیادہ شیریں نظر آئے گی، جہاں اس وقت کہ جہاں پر انسان شیطان کی صحبت کو چھوڑ کر، شیطان کی دوستی کو چھوڑ کر خداوند عالم کو دوست بنائے گا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی زندگی بہترین زندگی ہوگی۔ پھر ایک چیز، ایک اور علاج کے قرآن کے ذریعے جس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، کہ جو بھی بات کہو وہ بات بہترین بات ہو، کہ پروردگار کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے شیریں گفتگو کرو اچھی اور بہترین زبان میں۔ اگر ہماری زبان بہترین شیریں ہو جائے تو ہمارے گھروں کا بھی فساد دور ہو جائے، اور خود جامع میں، خود اجتماع میں اگر ہم قدم رکھیں تو کوئی بھی شاید ہمارا دشمن نہ ہو، یا اگر دشمن ہے بھی تو جس طرح سے ائمہ معصومین کی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے، ائمہ معصومین نے جو طریقہ اپنایا ہے کہ اپنے دشمن سے بھی بہترین گفتگو کر کے، بہترین بات کر کے دشمن کے قلب کو اپنی محبت کی طرف موڑ لیا ہے، اگر یہ روش ہم اپنائیں تو یقیناً ہم اس روش کو اپنا کر کامیابی کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔
یہ سب بات پلٹتی ہے اپنے نفس کی تربیت،
نفس کی تربیت پر۔ ہم اگر اپنے نفس کی تربیت کرتے ہیں تو یقیناً خدا کو
پالنا صفت سے ہم
بچ سکتے ہیں، خدا کو پالنا آسان ہے، کچھ سخت نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جاہلانہ پیروی، بعض وقت ہمارے گھروں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بزرگوں نے کہہ دیا گرچہ وہ جاہلانہ روش ہو، لیکن ہم اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہی روش بہتر ہے۔ مثال کے طور پر اگر گھر میں کوئی بہو آتی ہے تو کچھ گھروں کا طریقہ یہ بن چکا ہے کہ اس کے ساتھ میں تانا اور تشنا،
جی بالکل،
یہ روش بن چکی ہے کہ جب تک کہ اگر اسے تانا نہ دیا جائے، اس کے میکے کا تانا یا اس کے گھر کا تانا یا خود اس کے پاس کتنا ہنر ہے، اس کی روش کو دینا، اس کے چلنے رفتار و گفتار کو دیکھنا اور اس سے کہنا۔ اگر
معذرت چاہتی ہوں، بہت آپ نے اچھے نکات کی طرف اشارہ فرمایا، اور آپ بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے علم سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو فیضیاب فرمایا۔
جی شکریہ،
چونکہ وقت کم ہے، وقت کی قلت کی بنا پر ہمیں جو ہے وہ آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ تو جی محترم ناظرین، آپ نے امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی اس گفتگو سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ تو اگلے ہفتے تک جو ہے وہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں اس بری صفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے ہفتے تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں۔ فی امان اللہ۔